بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سلامة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنري آتي بسكوبي گزشتہ اعلان کے مطابق خاص موضوع پر ہونی چاہیے تھی، لیکن ایام اعضا کی جیسی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آج کے دن ہمیں قابل نہیں ہے کہ اعلان کے مطابق اپنی گفتگو کے عقائد اور تاریخ کے موضوع پر جاریت کر دی. البتہ بجائے دو حصوں سے آج ہماری گفتگو شاید تین حصوں میں تقسیم ہو جائے. پہلا حصہ فقہ کا، دوسرا حصہ وہی اخلاقیات کا، اور تیسرا حصہ تاریخ. فقہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کی وجہ ایک خاص مسئلہ ہے جس کو پوچھا گیا، اور اس تاکید کے ساتھ خاص طور پر نسل حسینی کے اس پروگرام میں اس کو بیان کیا جائے. ایک ہی مسئلہ ہے، اس سے پانچ سات یا آٹھ مہینے لگیں گے. اس کے بعد ہماری گفتگو تاریخ کے موضوع پر تو ہوگی، لیکن عقائد کے موضوع پر آج نہ ہو سکے. انشاءاللہ توفیق الہی سے آئندہ جمعے تاریخ کے عقائد کے موضوع پر گفتگو ہوگی. فقہ کی جو ہماری آج کی تقریر ہے وہ گزشتہ تقریر سے مربوط نہیں ہے، بلکہ ایک مسئلہ صرف اتنا پوچھا گیا کہ کیا یہ جو رواج عام طور پر پایا جاتا ہے کہ متان قبری کے اوپر دیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، متان کی پگڑی لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے، اور ایک کرایہ دار جاتے وقت بغیر مالک مکان سے پوچھے ہوئے یا بغیر اس کی مرضی کو حاصل کیے ہوئے رسمی طور پر اطلاع تو دی جاتی ہے، لیکن اسے یہ حق ہوتا ہے کہ کسی اور کو پگڑی پر یہ مکان دے کر چلا. مسئلہ مکان کی اثر بہت زیادہ عام ہے، لیکن مکان کی اثر شاید آخری لوگوں کے درمیان نہیں ہے. مستقبل کا مسئلہ اس لیے ہم اس کو بیان کیے دیتے ہیں، اور اس کی تفصیل آئے گی کاروبار کے مسائل ختم ہونے کے بعد اور کرائے کے مسائل شروع ہونے کے ساتھ پر. اس لیے کہ پگڑی حلال بھی ہے حرام بھی، جائز بھی ہے ناجائز بھی، اس کو لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور بہت بڑا حرج بھی، دونوں پہلو اس پگڑی کے اندر موجود ہیں. اور اس کی تفصیلی گفتگو تو ان شاء اللہ جب کرائے کے مکان کے مسائل زیر بحث آئیں گے اسی وقت کی جائے گی، لیکن مختصرا تاکہ بات ذہنوں میں آسانی سے بیٹھ جائے، مسئلہ واضح ہو جائے. وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ یا فقہ اسلامیہ کے قانون کے مطابق ایک کرایہ دار جب کوئی مکان یا دکان کرائے پر لیتا ہے تو اس طریقے سے نہیں لے سکتا ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں رائج ہے کہ آئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پسند آ گیا مکان، کرایہ طے کر لیا مہینے کتنا دیا جائے گا اور لے لیا. آئے دیکھا پسند آ گئی دکان، کرایہ طے کیا اور لے لیا. یہ ہم پھر بتا دیں کہ ہمیں آپ حضرات کے رسم و رواج سے زیادہ واقفیت نہیں، ہم کم از کم مکان کے سلسلے میں، اس لیے ہم عام ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے مسئلہ بتا رہے ہیں. ہاں، آج کل جو ہمارے یہاں ایک چیز شامل ہو گئی ہے وہ اس مسئلے کو فقہ کے قریب کر دیتی ہے. پہلے تو عام طور پر رواج تھا کہ آپ نے مکان دیکھا دکان دیکھی کرایہ طے کیا اور دے دیا، اب اس کے اندر یہ مدت طے نہیں کی جاتی تھی کہ آپ ایک سال کے لیے لے رہے ہیں، دو سال کے لیے لے رہے ہیں، تین سال کے لیے لے رہے ہیں، دس سال کے لیے لے رہے ہیں، کیا مطلب. لیکن فقہ کے قانون کے مطابق کرائے کے مال کو کسی بھی چیز کو کرائے پر دینے کے لیے اور دینے کے لیے مدت کا طے کرنا ضروری ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جس وقت آپ مکان کرائے پر اٹھائیں تو آپ طے کر لیں کہ یہ چار مہینے کے لیے ہے، چھ مہینے کے لیے ہے، گیارہ مہینے کے لیے ہے، ایک سال کے لیے ہے، دو سال کے لیے. مکان آپ کرائے پر دیں تو ضروری ہے کہ یہ طے کر لیں کہ کتنی مدت کے لیے یہ چیز کرائے پر دی جا رہی ہے. اور مدت کے طے کیے بغیر اگر مکان کو یا دکان کرائے پر دیا جائے یا لیا جائے تو کرائے پر دینا اور لینا باطل ہے. کرایہ دار رہ سکتا ہے اگر مالک کے مکان واضح، لیکن یہ مسئلہ کرائے کا مسئلہ نہیں کہلاتا اور وہ معاملہ بالکل غلط ہو جائے گا. تو اب پکڑی جو وہ اسی ایک مسئلے کی روشنی سے حلال بھی ہوتی ہے، حرام بھی ہوتی ہے، اور جائز بھی ہو جاتی ہے اور ناجائز بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ اسلامی کی روح سے کرائے کی چیز کو لینے کے لیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فقہ اسلامی کے قانون کے مطابق ضروری ہے کہ کسی مکان یا دکان کو کرائے پر دیتے یا لیتے وقت مدت معین کر دی جائے جس مدت کے لیے یہ چیز کسی نے لی ہے یا کسی کو دی. پکڑے کا مسئلہ اسی میں آ کر حل ہوتا ہے. غیر اسلامی قوانین کے مطابق اور غیر اسلامی حکومتوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ رواج، خاص طور پر اسلامی ملکوں میں، دنیا کے بہت سے اسلامی ملکوں میں یہ رواج ہے، یہ قانون ہے کہ اگر کسی کرایہ دار نے مکان کرائے پر لے لیا تو اب مالک مکان کو اٹھانے کا اختیار نہیں رہتا ہے. مالک مکان کو اپنا مکان یا اپنی دکان خالی کرانے کا اختیار نہیں رہتا ہے. اور بعض علاقوں میں تو یہ رواج بھی کہ جو دکان یا مکان کا کرایہ بڑھنا چاہیے سال بہ سال یا ہر تین سال بعد، قوانین کی روح سے مکان کے کرائے میں اضافے کا اختیار بھی مالک مکان کو نہیں ہوتا ہے. تو آپ پکڑی کا مسئلہ آ کر یہیں پر حل ہو کہ اگر ایسا ملک ہے، ایسا شہر ہے یا شہر کا ایسا علاقہ ہے کہ قوانین کی مدد روح سے قوانین کے روشنی میں حکومت کے قوانین کی مدد سے مالک مکان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے کرایہ دار کو مکان کرائے پر دینے کی بات اٹھا سکے، یا مالک دکان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے دکاندار کو ایک مرتبہ جب دکان اس کے حوالے کر دی تو اٹھا سکے. اگر اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو شریعت نے اسے عطا کیا تو اب اس صورت میں وہ پگڑی لے سکتا ہے. جو اس کا ایک ٹھپ مارا گیا تو اس کا حق اس سے چھینا گیا، اب اس حق کے بدلے میں، اس حق کے جبران میں، اس حق کے عوض وہ ایک پگڑی کی رقم لے سکتا ہے کرایہ دار سے کہ اتنی رقم دو تب میں یہ مکان یا یہ دکان تمہارے حوالے کروں. اور اس صورت میں کرایہ دار جب مالک مکان کو یہ رقم دے دیتا ہے پگڑی کی، تو اس کے بعد اب مالک مکان اگر اختیار مل بھی جائے بعد میں چل کر قانون کی تبدیلی کی وجہ سے، تو بھی شریعت میں اسے یہ اختیار اب نہیں رہتا کہ وہ اپنے کرایہ دار کو اٹھا سکے یا نکال سکے تب تک کہ اس کے پیسے واپس نہ کرے. اور اس صورت میں کرایہ دار کو یہ حق ہو جائے گا پگڑی دینے کے بعد کہ وہ جب چاہے کسی اور آنے والے پگڑی دے سکتا، اس سے پگڑی لے کر بغیر مالک کی اجازت کی اس سے پگڑی لے کر اپنا مکان جو اس کا مکان نہیں کرائے پر لیا، اپنی دکان جو اس کی دکان نہیں کرائے پر لی، وہ یہ مکان اور دکان کسی اور کے حوالے کر دے اور اس سے پگڑی لے. تو اس صورت میں ہے یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب شریعت کے قوانین کو حکومت وقت کے قانون نے روک دیا ہے اور مالک کا جو حق حاصل ہے کہ ایک مدت معین کرے اور اس مدت کے بعد اپنے مکان یا دکان کو خالی کرا سکے، وہ اس کو حق قانون وقت نے نہیں دیا، تو اب وہ اپنے اس حق کے ضائع ہونے کے عوض میں پگڑی لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ پگڑی لے تو پگڑی کا مقصد یہ ہوا کہ اب وہ اس قانون کا استعمال نہیں کرے گا جو شریعت کا قانون ہے، بعد میں اگر حکومت اس کی مدد بھی کرے تب بھی وہ اس قانون کا استعمال نہیں کر سکتا. تو ایسے علاقے میں پگڑی جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، کوئی حرج نہیں. اور ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر یہ قانون موجود نہیں ہے حکومت کا، بلکہ شریعت کے قانون کی آپ پابندی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں کرایہ دار سے کہ دو مہینے بعد، چھ مہینے بعد، گیارہ مہینے کے بعد میرا مکان خالی کر دیں، اور اس کے بعد جب وہ مدت آ جائے تو آپ کو یہ اختیار حاصل، حکومت مداخلت نہیں کرتی ہے، آپ کو اختیار حاصل کہ آپ ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد اپنے کرایہ دار کو نکال سکتے ہیں. اس صورت میں پگڑی کا لینا بہت مشکل ہے، پگڑی کا جائز ہونا بہت مشکل ہے مالک کے مکان کے لیے. حرام تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. البتہ کرایہ دار کے لیے تو بالکل حرام ہے کہ وہ اگر یہ مکان لے لیتا ہے 11 مہینے بعد اسے خالی کرنا پڑتا ہے تو اب وہ مکان خالی کرے لیکن جاتے جاتے پگڑی لے کر کسی اور کو دیکھا جائے اس کے لیے بھی بالکل حرام ہے اور ایسے کرایہ دار کے لیے جائز ہے کہ جو مالک مکان کو پگڑی دے کر آیا اور اس جگہ کا قانون یہ تھا کہ مالک مکان اسے نہیں نکال سکتا تو اب جب وہ جائے گا تو اس کو یہ اختیار اور حق حاصل ہے کہ وہ پگڑی لے سکتا ہے کسی آنے والے سے بغیر مالک کی اجازت سے. اب چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ پہلے قسم کا قانون رائج کہ کرایہ دار کو چاہے وہ مکان میں ہو یا دکان میں ہو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے, اس اعتبار سے اس شہر کے اندر یہاں پر یہ قانون استعمال نہ ہو سکتا ہو شریعت کا, اور حکومت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنے کرایہ دار کا نہ کرایہ بڑھا سکیں نہ اس سے وقت ضرورت مکان یا دکان خالی کرا سکیں. اس علاقے کے اندر یہ اختیار حاصل ہے آپ کو کہ آپ پگڑی لے سکتے ہیں, لیکن آپ کے پگڑی لینے کے بعد آپ کے کرایہ دار کو یہ پگڑی لینے کا حق حاصل ہو جائے گا اور وہ بغیر آپ کی رضامندی کے کسی اور کو دے کر جا سکتا ہے اور اس میں آپ اس کو اعتراض نہیں کر سکتے. یہ ایک مختصر سا مسئلہ تھا اس چیز کی وضاحت کے لیے, اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے اپنے مقام پر آئے گی. جیسے کہ ابتدائی مسئلہ ہے, اب یہ مسئلہ اگر ذہن میں بیٹھ گیا تو جب اس کے پیچیدہ مسائل بیان کیے جائیں گے تو سمجھنے میں آسانی رہے. یہ اس کی مسائل کی کتنی پابندی یا اتنی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی, ذرا سا انسان کا توجہ نہ دینا بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انسان کو حرام حلال سے نکال کر حرام کی طرف لے جاتا ہے, اور شریعت کے اندر عظیم ترین گناہوں کے اندر بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے اندر عام طور پر تذکرہ مال حرام کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایک پیسہ بھی انسان کے ذمے نکل آئے, ایک پیسہ بھی انسان کے مال میں شامل ہو جائے اور ایک پیسہ بھی حرام طریقے سے جس کا مالک راضی نہ ہو لیکن اپنی مجبوریوں کی بنا پر مجبور ہو کر آپ کو دیتا ہے, جبکہ شریعت آپ کو وہ پیسہ لینے کا حقدار قرار نہیں دیتی. مجبوری کی بنا پر اگر آپ حرام کا ایک پیسہ بھی اپنے مال میں شامل کر لیتے تو اس کے بعد نسلوں کی تباہی کا انتظام ہو جاتا ہے. اسی لیے بار بار تاکید اور بار بار روایتیں اسے پسند کی کہ جب کسی نے امام کے سامنے جا کر یہی سوال کیا اور مسلسل سوالات پوچھے گئے کہ اپنا رسول اللہ آپ کا شیعہ کون ہے, اپنا رسول اللہ آپ کا مومن کون ہے, اپنا رسول اللہ آپ پر دل میں اعتقاد رکھنے والا کون ہے, امام نے نماز اور روزہ دوسری علامتیں کبھی بتائیں کبھی نہ بتائیں, لیکن خاص طور پر اس ایک علامت کا تذکرہ بار بار کیا کہ ہمارا شیعہ وہ جو دو چیزوں کو حرام سے بچاتا ہے, ایک اپنے پیٹ اور ایک اپنے ٹانگوں کے درمیان والی چیز کو. دو چیزیں ایسی امام نے اپنے شیعہ کی علامت بتائی کہ ہمارا شیعہ وہ کہ کم از کم دو چیزوں کو کسی بھی حرام کام سے بچاتا اور اس کے پیٹ میں حرام کا کبھی لقمہ پہنچنے نہیں پاتا. شفاعت کے سلسلے میں ایک انتہائی واضح روایت ہے امام جعفر صادق بہت ہی عظیم صحابی تھے امام کے, ان کا چاہے تذکرہ آج کی گفتگو میں آگے چل کر آئے, زرارہ ابن عیوب جس زمانے میں وہ بیمار پڑے تھے, ابو بصیر ان کی عیادت کو گئے تھے, واپس پلٹ کر امام کے پاس آئے تھے تو امام نے ابو بصیر سے سوال کیا تھا کہ آج کل زرارہ کی کیا حالت ہے. ابو بصیر نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اپنا رسول اللہ وہ بیمار تھے. امام نے سننے کے بعد کہا کہ خدا ان کو شفا دے, خدا ان کو خیر دے. ایک مرتبہ ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ زرارہ آپ کے شیعہ اور ایسے شیعہ کہ لولا زرارہ لن ترکت آثار النبوہ و احادیث حدیث. امام نے کہا تھا کہ اگر یہ زرارہ نہ ہوتے تو آثار نبوت تباہ ہو جاتے اور میرے باپ کی تمام احادیث کا ذخیرہ فنا ہو جائے. وہ زرارہ ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ زرارہ آپ کے شیعہ اور جب وہ آپ کے شیعہ ہیں تو یقیناً ان کو تو مرنے کے بعد کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ امام نے ابو بصیر کو انتہائی حیرت سے دیکھا, اے ابو بصیر یہ تو نے کیا کہہ دیا, اگر کوئی ہمارا شیعہ تو تو نے کیسے یہ فتویٰ لگا دیا, کیسے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسے مرنے کے بعد کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. تو ایک مرتبہ وہ جواب دیتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ بھلا جو آپ کا شیعہ جو آپ کا ماننے والا وہ کسی پریشانی کا شکار ہو سکتا وہ تو ہر مقام پر آپ کے ساتھ ہو, اور جب ہر مقام پر آپ کے ساتھ ہے تو پریشانی آنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے. امام جواب دیتے ہیں کہ اے ابو بصیر یقیناً ہمارا شیعہ ہر مقام پر ہمارے ساتھ ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ چار باتوں کی پابندی کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر چار باتیں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ دل سے ہماری محبت کا قائل ہو, اس کے دل کے اندر ہماری محبت ہو, زبانی زبان سے نہیں, خالی زبان سے نہ کہتا ہوں کہ امری سے امر تم متبع ہوں, وقلبی لقلب کن سلمن و امری لامر تم متبع ہوں, کہ خدا بندہ میرا تمام کام میری تمام زندگی آپ کی زندگی کے مطابق. ایمان کو سلام کرتے ہیں زیارت وارثم تو یہی جملہ کہتے ہیں کہ امری لامر تم متبع ہوں, کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں. اور کس طرح سے گواہی دیتے ہیں کہ وہ شہد اللہ و ملائکۃ و انبیاء و رسول، کہ آپ گواہ بناتے ہیں اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں، ملائکہ کو بھی گواہ بناتے ہیں، انبیاء کو بھی گواہ بناتے ہیں، رسول کو بھی، چار کو آپ گواہ بناتے ہیں، اور گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ دھڑکتا اور میری زندگی آپ کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے، کہ آپ ملائکہ کو، انبیاء کو اور رسولوں کو گواہ بنا کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ امری میں امر کل متبع ہوں، میرا امر، میری زندگی کے امور آپ کی زندگی کے امور کے تابع ہیں، جس طرح آپ زندگی گزارتے تھے اس طرح میں زندگی گزارتا ہوں، جس طرح آپ عبادت کرتے تھے اس طرح میں عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ لے جاتے تھے اس طرح میں آپ کی مطابعت کرتے ہوں، آپ کے تابع رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر مومن یہ کہتا ہے، ابھی دوسری بات ہے کہ خالی زبان سے کہتا ہوں، دل میں وہ خود بھی جانتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ بھلا ہم کہاں اور کردار ایمان کہاں، ہم ایمان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، لیکن زیارت وارثہ میں بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں کہ امری لے امر کل متبع ہوں، بھلا میں گواہی دیتا ہوں کہ میری زندگی آپ کی زندگی کے تابع، جیسا آپ نے بتایا ویسے میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ تو ابو بصیر سے چھٹے امام کہتے ہیں کہ دل سے ہماری محبت رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ زبان کے اوپر تو ہر قسم کا نام اور نعرہ، اور خود وہ بھی اپنے دل کے اندر جانتا ہے کہ نہیں، نہ امام کے کردار کا تابع ہوں میں، نہ امام کے کردار کے مطابق عمل کرتا ہوں، خالی زبان سے امام سے کہتا ہوں۔ اور ذرا دیکھیں کہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، اس مومن سے بڑا جھوٹا کون ہوگا کہ امام سے کہہ رہا ہے اور رسول کو، خدا کو اور ملائکہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی آپ کی زندگی کے تابع، اور جب کبھی کہا جائے کہ امام کے کردار پر عمل کرو تو جواب یہی دیتا ہے کہ بھلا ہم کہاں اور امام کہاں۔ تو زیارت وارثہ میں جملہ کہنے والا اور اپنی عام زندگی میں وہ جملہ استعمال کرنے والا یہ سمجھ لے کہ جملے کے اندر اتنا تضاد جو انسان کے نفاق کی گواہی دیتا۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، زبان پر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ بھلا میں کہاں اور امام کی زندگی کا۔ دوبارہ چھٹے امام کہہ رہے ابو بصیر کہ اے ابو بصیر یاد ہے، اگر وہ خدا ہماری محبت دل میں رکھتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، دوسرے سے ہماری محبت دل کے اندر ہو، خوف ہے خدا دل کے اندر۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنی علامتیں شیعہ کی بتائی گئی اس میں آپ کو خوف ہے خدا بہت زیادہ نظر آئے گا اور رحمت خدا کا تذکرہ بہت کم نظر آئے گا۔ جگہ جگہ تاکہ شیعہ کی علامت یہی ہے کہ روتا رہتا ہے، ہاتھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، دعا کرتا رہتا ہے، قیام و قعود کرتا رہتا ہے، زیادہ تر تذکرہ خوف کا، زیادہ تر شیعہ کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سنتا ہے اور سننے کے بعد خوف خدا سے ڈر جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی خوف خدا دلانے والا یہ خیال مت کریں کہ وہ رحمت الہی سے دور کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کو ایک ایسا شیعہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسا امام بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہماری محبت رکھتا ہے، ہمارا شیعہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہوتا ہے، ہمارا شیعہ، تیسری علامت امام نے بتائی کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہر گناہوں سے بچتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، امام کے الفاظ ہیں کہ ہر گناہ سے بچتا ہے، اور چوتھی علامت یہ کہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، گناہ کر لے تو نظر انداز نہیں کر دیتا، گناہ کر لے تو یہ دلیل نہیں لے کے آتا ہے کہ خدا ارحم الراحمین وہ سب کے گناہ کو معاف کر دے گا، سب کے گناہ کو بخش دے گا، نہیں، ارحم الراحمین تو ہے لیکن اس کی رحمت کے طریقے کو دیکھتا ہے کہ توبہ تم کرو تو وہ رحمت کرنے کو نازل، رحمت نازل کرنے کو تیار۔ تو ہمارا شیعہ وہ ابو بصیر سے زرارا کے بارے میں چھٹے امام کہہ رہے ہیں، وہ زرارا کہ لن دراصل آثار النبوہ و احادیث ابھی، کہ اگر یہ زرارا نہ ہوتے کہ میرے آبا و اجداد کی تمام احادیث تو ذخیرہ فنا ہو کے رہ جاتا، لیکن وہ زرارا بھی، اور ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا یہ زرارا آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ کے شیعہ، امام جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہر شیعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، صرف وہ شیعہ ہمارے ساتھ ہوگا جس میں چار باتیں، محبت اہل بیت، دل کے اندر خوف خدا، گناہوں سے بچنا، اور گناہ اگر کر ہی دے تو فوراً توبہ کر لینا، یہ چار باتیں، تو ان چار باتوں کے بعد ایک شیعہ ایسا شیعہ بنتا کہ امام اس کے دعوی شیعہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا شیعہ نہیں، عمل موجود نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ امام پورے پورے شہر کے دعوی شیعہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، پورا شہر اور ہزاروں کی آبادی رکھنے والا شہر ہے، لیکن اگر اس کے اندر عمل نہیں ہے تو امام یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اتنے سارے ماننے والے ہیں، میں ان ماننے والوں کا دل توڑوں یہ کس طرح ممکن۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ میرے ماننے والے بڑھتے چلے جائیں، اور امام کی کوشش یہ ہے کہ میرے ماننے والوں کی کوانٹٹی بڑھے یا نہ بڑھے، کوالٹی بڑھتی چلی جائے۔ اسی لیے جب کسی نے آ کر امام کے سامنے یہ کہا، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کہ کہاں سے آ رہا، جواب دیا کہ مولا شہر سے آ رہا ہوں، شہر کا نام لیا۔ روایتوں میں عام طور پر اس قسم کے شہروں کا نام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اجتماعی ذمت بن جاتی ہے۔ شہر کا نام لیا، امام نے شہر کا نام سنا اور اس کے بعد سوال یہ کیا کہ کیا وہ شہر کے اندر ہمارے ماننے والے ہیں، جواب دیتا ہے کہ اپنا رسول اللہ، ایک دو تو پورا شہر آپ کے ماننے والوں سے بھرا ہوا، امام نے سنا، سنتے ہی کیا سوال کیا، یہ سوال نہیں کیا کہ اگر ہمارے ماننے والے ہیں تو مسجدیں کتنی زوردار ہوتی ہیں، ضرور کیسے نکلتے ہیں، ماتم کی کیا حالت ہوتی ہے، آپ کا ماتم کس شان اور انداز سے کیا جاتا ہے؟ کہیں امام نے سنا کہ ہمارے ماننے والے ہیں، ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتا دے کہ جب تو شہر کی گلیوں میں نکلتا تو کیا پورے راستے گلی میں چل رہا، پورے راستے میں چلتے ہوئے مسلسل ہر گھر میں سے تلاوت کے قرآن کی آواز تیرے کان میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس نے سنا، سر کو جھکا لیا، اپنے رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوتا. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ جب تو چلتا اور کبھی تو یہ دیکھ رہے کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند تو کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ جلدی جلدی گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور لوگ بے چینی اور بے اختیاری سے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں؟ سر کو جھکا لیا، اپنے رسول اللہ ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا تو یہ کہ شہر کراچی میں کسی سے پوچھیں تو شیعہ مسجد کی پہچان کیا تو جو سب سے زیادہ ویران مسجد نظر آئے گی وہی شیعہ مسجد پھیلائی جائے گی. اور حقیقت یہ کہ ہمارے لوگ پہچانتے ہیں اس طرح سے، ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے جو کسی اجنبی محلے میں گئے، ایک مرتبہ مسجد دیکھی پھر کہا کہ کل کے نماز پڑھیں شہر شیعوں کی مسجد، داخل بھی اگر انہوں نے تین صفحے بھی بھری ہوئی دیکھی تو باہر نکل آتے، یہ شیعوں کی مسجد تو نہیں ہو سکتی، شیعوں کی مسجد میں تین صفحے بھر جائیں یہ موجودہ کیسے ممکن؟ تو حقیقت امام یہ کہہ رہے کہ اگر ہمارے ماننے والے موجود ہیں تو اذان کا وقت آئے گا، اذان کی آواز بلند ہوگی اور ایک مرتبہ گھروں کے دروازے کھلنے کی آواز کان میں آئے گی، لوگ جلدی جلدی دروازے کھول کھول کے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑیں گے. سر کو جما لیا، مولا ایسا بھی نہیں ہوتا. کہا کیا کیا، پھر تو یہ ضرور تم نے دیکھا ہوگا کہ جو غریب ہے وہ مر جانا قبول کرتا ہوگا لیکن کبھی کسی دولت مند کے دروازے پر جا کر اس سے اپنا حق نہیں طلب کرتا ہوگا. تو جواب دیا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، لمبی لمبی درخواستیں لے کر غریب پہنچتے ہوں گے امیروں کے گھر دولت کے اوپر. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ پھر یہ تو یقیناً ہوتا ہوگا کہ جو بھی دولت مند ہے جس کے مال میں زکات اور خمس واجب ہو گیا اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی کہ میرے مال میں زکات اور خمس واجب ہے، بلکہ واجب ہوا وہ گھر سے نکل کر ایک ایک غریب کے گھر میں جاتا ہوگا اور اس طرح چھپا کر دیتا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلتا ہو. سر کو جھکا کر بیٹھ گیا کہ مولا ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑے بڑے رجسٹر رکھے جاتے ہیں جس میں باپ دادا پردادا کا نام گھر کا پتا تمام شجہ نقل لکھا جاتا. امام نے سنا، ایک مرتبہ جواب دیا جلال کی حالت میں کہ اے شخص جس شہر کی گلیوں سے تلاوت قرآن کی آوازیں نہ آتی، جس شہر کی مسجدیں وقت اذان نمازیوں سے بھری بھی نہ ہوتی، جس شہر کے غریبوں میں اتنی غیرت نہ ہو کہ ان کا حق ان کے پاس پہنچے خود وہ حق مانگنے نہ جائیں، اور جس شہر کے امیروں میں اتنا خوف خدا نہ ہو کہ غریب کو اپنے گھر کے دروازے پر آنے کی زحمت نہ دیں بلکہ خود چل کر اس کے پاس جائیں، تو کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ وہ شہر ہمارے ماننے والوں سے بھرا ہوا؟ خدا کی قسم اگر اس قسم کا شہر ہے تو اس میں ایک بھی ہمارا ماننے والا موجود نہیں، اس لیے کہ ہمارے ماننے والوں کی شان تو یہ ہوتی کہ ہر وقت تلاوت قرآن کی آوازیں گھر سے بلند ہوتی رہیں گی، ہر وقت مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آتی رہیں گی، ہر غریب کوشش یہ کرے گا کہ مجھے امیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور ہر امیر کوشش یہ کرے گا کہ میرے مال میں ایک پیسہ غریب کا باقی نہ رہے اور غریب کو میرے پاس نہ آنا پڑے، میں اس کے پاس جانے کو تیار ہوں. جب اس قسم کے ہمارے ماننے والے ہوں تو وہ ہمارے شیعہ ہیں اور ہم ان کے دعوی شیعت کو قبول کرتے ہیں. تو امام تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو کہ بغیر عمل کے پورا شہر اگر ہماری محبت کا دعویٰ کر رہا تو ہمیں پورے شہر کی محبت نہیں چاہیے. روایت امام آپ نے پڑھی ہوں گی، بار بار پڑھی ہوں گی کہ خدا نے ایسے ہزاروں شہر بنائے کہ جہاں صرف ہمارے ماننے والے جن کا دن رات کام یہی ہے کہ وہ ہماری عبادت کرتے رہتے ہیں. امام کی عبادت یعنی امام کا تذکرہ جابلقا اور سابلقا اور اس قسم کے بے شمار شہر، بس امام کو اس قسم کے مومن نہیں چاہیے کہ جو صرف تذکرہ امام کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ جن کی فکر یہ ہو کہ امرکم متبعون، کہ میری تمام زندگی آپ کی زندگی کے تابع، میری نمازیں آپ کی نماز کے مطابق، میرے روزے آپ کے روزے کے مطابق، میرا زکات و خمس آپ کی زکات و خمس کے مطابق، میرا حج آپ کے حج کے مطابق، میرا والدین سے سلوک آپ کے حکم کے مطابق، میرا رشتے دار اور ہمسائے کے حق کا خیال کرنا بالکل آپ کے احکامات کے مطابق ہے. جب اس قسم کے ماننے والے ہوتے ہیں تو امام ان کے دعوی ایمانی کو قبول کرتے ہیں. اور زندہ ایک بات ہم بتا دیں کہ جو مجلس اور جلوس اور ماتم کا تذکرہ آیا تو کبھی اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں یا علماء کرام اس کے خلاف ہیں یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہیں، بتانے کا مقصد یہ کہ جس طرح نماز پڑھنے والے ایسے نماز پڑھنے والے جو میدان کربلا میں نماز پڑھتے ہیں حسین کو شہید کر کے ان کی نمازیں بالکل بیکار، وہ نماز نہیں پڑھ رہے نماز کا مذاق اڑا رہے، اس طرح مسجد و ماتم کا جو مقصد ہے مسجد و ماتم کر کے اس مقصد کو حاصل نہ کرنے والے ایسا ہی ہے کہ جیسے اس مسجد و ماتم کا مذاق اڑاتے ہیں. جتنے بھی آج کل کے علماء کرام جن میں آقا خمینی اور آقا فانی اور آقا شریف مداری شامل، ان سب کی انتہائی تاکید ہے، نوجوانوں کو بار بار پیغام کہ دیکھو خبردار آج کل بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ تم نماز اور روزے کے اندر لگ جاؤ اور مجلس کو ماتم کو زنجیر کے ماتم کو آگ کے ماتم کو اس کو ترک کر دو تو یہ دشمنان اسلام کی تحریک ہے. نہیں، جتنی شدت سے نماز اور روزہ ہوگا اتنی نہیں تو بہرحال اس کے بعد اہمیت، بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت ہے. عزاداری کو نگاہ، اور ایران کے اندر آقائے خمینی جیسا مرجع تقلید مسلسل اس قتل کے ماتم سے زنجیر کا ماتم اور قمر کا ماتم اور ہاتھ کا ماتم بار بار ان کے اوپر زور دیا جا رہا اور تاکید کی جا رہی، لیکن مقصد یہی کہ ایسا ماتم کیا جائے جس سے مقصد امام حاصل ہو جائے۔ بہرحال ہمارا موضوع کچھ اور، تو امام ایسے شیعہ کو مانتے ہیں، ایسے شیعہ کو مانتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی ہو اور گناہ کر لے تو فوراً توبہ کرنے کا جذبہ بھی ہو، اور اسی کا دوسرا نام قرآن نے متقی بتایا کہ صرف قرآن متقی کو طلب کرتا ہے، قرآن صرف متقی کو جنت کے اندر لے جانے کا وعدہ کرتا اور کہتا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت کو بنایا گیا ہے متقی کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کو بنایا گیا ہے متقی کے لیے۔ تو قرآن صرف متقی کو مانتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن سے یہ تک کہتا ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، قمت ہو، جہاد ہو، یہ مجلس ہو، یہ جلوس ہو، یہ ماتم ہو، یہ رنجیت کا ماتم ہو، یہ آپ کے اوپر اداداری ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کتنا بہتر اصول قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ نیک عمل کرنے والے ہزاروں ہوں گے لیکن نیک عمل قبول ہوگا صرف صاحبان تقویٰ سے، نیک عمل قبول کیا جائے گا صرف متقی کا، متقی بنو اس کے بعد نیک عمل قبول ہے، اور اگر مجلس ہے اور تقویٰ نہیں تو اس مجلس پر کوئی ثواب نہیں مل سکتا، ماتم ہے اور تقویٰ نہیں اس ماتم پر کوئی ثواب نہیں مل سکتا، نماز ہے اور تقویٰ نہیں اس نماز پر کوئی ثواب نہیں مل سکتا، روزہ ہے اور تقویٰ نہیں اس روزے کا کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ تو متقی بنو اور اس کے بعد نیک عمل کرو تو خدا قبول کر رہا ہے، اور متقی کی علامت کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ متقی کی علامت قرآن نے یہ بتایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے صرف وہی متقی، کسی کے تقوی کو پہچاننا تو اللہ کی نشانیوں کا احترام دیکھو، اگر وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یقین کر لینا کہ وہ متقی، یقین کر لینا کہ وہ صاحبان تقوی میں شامل، اور اگر اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں تو کبھی وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ گفتگو کا تسلسل ذہن میں رہے، اس لیے کہ ایک بڑا اہم موضوع زیر بحث آنے والا جس کی طرف سے عام طور پر ہمارے مومنین کی توجہ ہٹی ہوئی ہوتی، اور یہ موضوع ایک ایسا موضوع جسے زیادہ تر مومنات کو سنانے کی ضرورت، اور یہ کام آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو، کہ امام ایسے شیعہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جس کے بعد گناہوں سے بچنے کا جذبہ نہ ہو اور عمل کی ترغیب نہ ہو، عمل نہ ہو، اور عمل اور گناہ سے بچنے کا جذبہ کام کب آئے گا جب آپ کے پاس تقویٰ، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ بڑے سے بڑا نیک عمل کرو، تقویٰ نہیں ہے تو وہ نیک عمل بالکل بیکار، اور متقی کی پہچان قرآن نے یہ بتائی کہ وہ شعائر خدا کا احترام کرتا ہے، شعائر خدا ہر وہ چیز جو خدا سے منسوب ہے، مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو یا یہ ذریع ہو یا یہ تعزیہ ہو یا یہ علم ہو یا یہ گلجنا ہو یا علماء دین، ہر وہ چیز اللہ کے شعائر میں داخل، یہ جو اللہ کی نشانی، جو اللہ کی ایک علامت ہے دنیا والوں سے، اور شعائر خدا کے اندر ایک اہم ترین شعائر رزق خدا بندی، وہ رزق جو خدا ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے، وہ روٹی، وہ چاول، وہ دال، وہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ اہم ترین شعائر خدا میں شامل، یہ خدا کی وہ نشانیاں، یہ خدا کی وہ علامتیں کہ جن کا احترام ہر اس مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے آپ کو تقوی کے مرحلے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اس وقت کی گفتگو سے ایک بات اور ذہن کے اندر ہمارے آئی، اس کو ہم بیان کرتے تھے، جو ہم نے بار بار بیان کیا اور مجالس میں کثرت سے بیان کیا، کہ لفظ تقویٰ سن کر ہمارے مومنین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان معصوم بن جائے، تقویٰ سنا اور ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آ گیا، تھوڑا بدرات آگے دیکھ لیجیے، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ آیا، تقوی کا نام آیا، اور ہم یہ سمجھے کہ اتنی مشکل چیز بتا دی گئی جو ہمارے لیے ناممکن، جبکہ ہر مومن کی بنیادی صفت تقوی ہونا چاہیے، تو متقی گناہ کر سکتا ہے؟ ہر مومن کے لیے ضروری، اور گناہ کے ساتھ بھی آپ متقی بن سکتے ہیں، بلکہ گناہوں کے ساتھ ہی آپ متقی بنیں گے، اور اگر گناہ نہیں تو آپ متقی نہیں بنیں گے، آپ معصوم بن جائیں گے، گناہ کے ساتھ ہی انسان متقی بنتا ہے، کہ گناہ بھی کرتا جاتا ہے تقویٰ بھی، تقویٰ یعنی خوف خدا، وہ خوف خدا جو اسے ہر اس چیز کے احترام پر مجبور کرتا ہے کہ جو اللہ کی نشانی، یہ متقی کی علامت، اور اللہ کی اہم ترین نشانیوں میں ایک چیز وہ رزق ہے کہ جو خدا نے ہمیں استعمال کے لیے دیا، لیکن کتنے افسوس اور کتنی بدقسمتی کی بات کہ ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں جتنی توہین اور جتنی بے احترامی رزق کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ توہین اور بے احترامی ہم کسی بھی
نہیں بلکہ جہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ منتظمین کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک روٹیاں اچھالی جاتی ہیں اور دوسرا آگے بڑھ کر اسے قید کرنے کی کوشش کرتا. یہ احترام رزق جو مومن کی علامت ہے, یہ احترام رزق جو متقی کی علامت ہے. اور ہماری یہ حالت کہ ہم رزق سے زیادہ بہترانی کی چیز کسی کو سمجھتے ہی نہیں. روایت پر امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام کی روایت تو یہ ہے کہ امام ایک مرتبہ گئے اس طرف کے جہاں بیت الخلاء. امام جاتے تو یہ منظر امام نے دیکھا. آپ کے پانچویں امام نے یہ منظر دیکھا کہ انسانی خلاقت و نجاست اور اس کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. احترام ہے اس کو دیکھی, روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا طہارت کا خیال کرنے والا سمجھتے ہیں. ہمارے سامنے یہ منظر ہوتا تو یاد رکھیے کہ اکثریت مومنین کی ایسی ہوتی کہ جو آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر جاتی, جو کبھی گوارا نہیں کرتی کہ ہاتھ بڑھا کر انسانی خلاقت میں ہاتھ ڈال کر روٹی کے اس ٹکڑے کو نکالا جائے. لیکن یہاں پر وہ آگے بڑھ رہا ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی کہ لیکن تھے بان کو مویش تو اگر بیس, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جتنا حیرتن تک ہیرا کی منزل پر پہنچایا, جو طہارت کی اس منزل پر ہے اسے کتنا زیادہ طاہر اپنے آپ کو رکھنے کا خیال ہونا چاہیے. لیکن احکامات اسی طرح پہچانے جاتے ہیں کہ طہارت کتنی اہم چیز ہے. اور امام سے زیادہ پاک اور پاکیزہ کون ہوگا, لیکن وہ معصوم امام, وہ طاہر امام, وہ متحر امام ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے اور خلاقت کے اندر ہاتھ ڈال کر روٹی کے ٹکڑے کو نکالتا ہے. اس طرح سے امام نے نکالا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ پاک اور پاکیزہ امام کس طرح سے اس کام کو انجام دے رہا ہے. لیکن بتا رہا ہے کہ یہ رزق کا احترام, یہ رزق کی عظمت ہے کہ میں نجاست میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہوں صرف اس لیے کہ روٹی کے ٹکڑے کی عظمت باقی رہے. اور اس کے بعد امام ضروری کام کیا, امام نے ایک مرتبہ غلام کے حوالے روٹی کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ اس کو پکڑ کر کھڑا رہے, میں ابھی واپس آتا ہوں. امام ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آئے, غلام کو دیکھا, اے میرے غلام وہ روٹی کا ٹکڑا میرے حوالے تھے. غلام کیا جواب دیتا, امام کے پاس رہنے والا غلام تھا, عقائد سے واقف تھا. وہ غلام تھا کہ امام کے پاس ہے, ہم جیسے غلام نہ تھے کہ ہر وہ کام کریں کہ امام کی مرضی کے خلاف. ایک مرتبہ جواب یہ دیتا ہے کہ اپنا رسول اللہ وہ روٹی کا ٹکڑا تو میں نے دھو کر پاک کر کے استعمال کر. یہ امام کے غلام کے جملے, اور امام نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ اچھا تو نے رزق کا اتنا احترام کیا جہاں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اس لیے کہ رزق کا احترام کرنے والا, یہ امام کے الفاظ روایتوں میں ہے لیکن کم پڑھے جاتے ہیں, یہ رزق کا احترام کرنے والا جو رزق جو اس طریقے سے رزق کا احترام کرے وہ جنتی. اور میں اب اس چیز کو میں کچھ جیسے جنتی کو اپنی غلامی میں نہیں رکھتا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا, یہ کہہ کر امام نے آزاد کر دیا. تو رزق کا احترام کرنے والا امام اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں, رزق کا احترام کرنے والا امام اسے آزاد کر رہے ہیں. وہ شخص جسے امام اس دنیا میں آزاد کر رہے ہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ رزق کا احترام کرنے والے کو امام آخرت میں بھی آتی جہنم کی آزادی دلا دے. یہ تو نے رزق الہی کا احترام کیا, چل میں تجھے آتے کے جہنم سے نکالتا ہوں. تو قرآن یہ بتا رہا کہ اللہ کی ہر شعائر کا احترام متقی کے لیے ضروری, اور متقی ہونا مومن کے لیے ضروری. بغیر تقوی کے مومن جنت میں نہیں جائے گا. اور متقی کی علامت کی شاعر خدا کا احترام کرے. تو پتا یہ چلا کہ ایمان کا سچا شیعہ, ایمان کا سچا مومن, صحیح متقی وہی ہے کہ جو تمام شعائر خدا کا احترام کرتا ہے جس میں رزق کا احترام کرنا بھی شامل. وہ مناظر جو آپ دیکھتے ہیں تو شادی بیاہ کے اندر چاول کو اچھالا جاتا ہے, دھان کو اچھالا جاتا ہے جب دورا کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر اس کی توہین کیا ہوگی. یہ پہلے حرام وہ منظر جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک انڈا معلوم ہوا صدقہ کر کے چوراہے پر رکھ دیا گیا, اور رکھنے کے بعد اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا, رکھنے کے بعد چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ رزق کی بے احترامی, یہ رزق کی توہین ہے. اور اس میں تو دو حرام چیز شامل ہو گئے, ایک اسراف کہ ایک فضول چیز کو آپ نے ضائع کیا چوراہے پر رکھ کر, اس سے اچھا تھا کسی غریب کو دیتے, اس سے بہتر یہ تھا کہ کسی مسکین کو دیتے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے رزق کی بے احترامی کی, ایک رزق کی متبرک کو پاک و پاکیزہ چیز کیا تھا چوراہے کے اوپر آپ نے ڈال دی. تو یہ ہمارے یہاں جو عام طور پر مظاہرہ کہ ذرا سی بات کے اوپر سے نیچے روٹیاں پھینکی جاتی, اوپر سے نیچے کھانے پینے کی چیز پھینکی جاتی, ذرا کھانا بچا اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا, ذرا سی ہماری کوئی خوشی کی یا غم کی تقریب ہوئی تو اس کے اندر ہم نے اپنا فرض یہ سمجھ لیا کہ رزق کی بے احترامی اور رزق کی توہین کریں. جبکہ رزق کی بے احترامی اور توہین کے بعد کیا حشر ہوتا, وہی حشر جو آج کل ہمارا ہو رہا. روایت امام موتی قاضی علیہ السلام کو بنا امام حکم کی روایت کہ اللہ کے ایک پیغمبر, بعض روایات میں ان کا نام حضرت دانیال لکھا ہے لیکن اکثر روایات پیغمبر کے نام سے ثابت. اللہ کے ایک پیغمبر, ان کو ایک مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا تھا, راستے میں دریا آتا تھا, دریا میں سوار اور کشتی والے سے کہا کہ مجھے دوسرے کنارے تک پہنچا دیں. کشتی والے نے اللہ کے پیغمبر کو بٹھایا اور کشتی چلی. اب روایت یہ ہے کہ کشتی چلی اور دوسرے کنارے پر پہنچی. یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کشتی والے نے اپنی حضرت طلب کی. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا, ان کے پاس کچھ روٹیاں, وہ روٹیاں نکالی اور نکالنے کے بعد اس کشتی والے کے حوالے کر دی کہ یہ تیری اجرت ہے, تجھے روٹیاں دے رہا ہوں. اس نے روٹی کو اٹھایا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کر اس طرف پھینک دیا کہ اے شخص میں اس روٹی کا لے کر کیا کروں, خدا نے ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ گندم کی پیداوار کی اور ہمارے پاس تو اتنی زیادہ روٹیاں کہ ہم جب بیت الخلاء میں جا کر حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو روٹی کی مدد سے پاک کرتے ہیں. روٹی تو ہمارے یہاں اتنی تعداد میں آ گئی کہ دیکھ یہ روٹیوں کا ڈھیر, اور اس کے بعد اس نے دکھایا کہ وہ تمام روٹیوں کا ڈھیر تھا جنہیں لوگ بیت الخلاء میں طہارت کے لیے استعمال کیا کرتے کہ دیکھ ہمارے پاس تو یہ روٹیاں پڑی ہیں, پہاڑ بن گیا, ہم ان روٹیوں کو لے کر کیا کریں گے. اللہ کے نبی نے یہ دیکھا, رزق کے لیے بے احترامی, رزق کے لیے توہین, کہ رزق سامنے ہے اٹھا کر پھینکا جا رہا. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو پھیلایا, خدا بندہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ تیرے رزق کی کتنی توہین اور کتنی بے احترامی کرتے ہیں, اب تو خود ہی ان کو ایسی سزا دے دے کہ ان کے علم میں آ جائے کہ ہم اس رزق کی بے احترامی کرتے ہیں اس کا کتنا برا نتیجہ ہوتا ہے. تو اب روایت یہ کہ وہ علاقہ اور وہ شہر جس کے اندر اتنی کثرت سے رزق موجود تھا کہ وہ اپنی طہارت کے کاموں کے لیے بھی روٹی کے ٹکڑے استعمال کرتے تھے, وہاں پر ایک مرتبہ خدا نے اپنی برکت کو اٹھا لیا رزق کی بے احترامی کی وجہ سے, اور برکت کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ حالت ہوئی, یہ اتنی بری حالت ہوئی کہ ایک مرتبہ 20 سال گزر گئے. ایک مرتبہ اللہ کے ایک اور پیغمبر اسی شہر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں, دو عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں, فوراً آگے بڑھ, اس لیے کہ ایک مومن کی علامت روایت میں یہی بتائی گئی کہ اس کے سامنے اگر جھگڑا ہو رہا ہو اور وہ جھگڑے کو ختم کرانے پر قادر تو کبھی اپنی جگہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ مومن کی علامت بتائی ہے, اور شاید کبھی وہ ضمنی طور پر واقع آ گیا تھا مفضل کا, کہ جب مفضل مدینے کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے اور مفضل نے یہ دیکھا تھا کہ دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں, سوال کیا کہ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں, تو ایک نے جواب دیا کہ اس نے مجھ سے 20,000 یا 20,100 یا کچھ ایسی مقدار, اس نے مجھ سے ایک مقدار رقم کی بطور قرضہ لی, اب میں اس کے پاس واپس پہنچا تو یہ واپس کرنے سے انکار کر رہا اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے لوٹا دی. مفضل دوسرے کی طرف مڑے تو وہ کہتا ہے کہ اے مفضل, یہ سٹے امام کے صحابی ہیں, نائب امام, اے مفضل میں نے یہ رقم لوٹا دی تھی, یہ اب یہ انکار کر رہا اور مجھ سے ڈبل دوبارہ رقم حاصل کرنا چاہتا ہے. مفضل نے سنا, کہا تم دونوں امام کے ماننے والوں, تم دونوں ایمان کے ماننے والے, تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کر غیروں کے سامنے لڑتے ہو؟ ایک مرتبہ گھر میں لے کے آئے اور اپنی جیب سے وہ تمام کی تمام رقم اس کو ادا کر دی جو کہہ رہا تھا کہ میرا قرضہ واپس نہیں ملا. اس کو رقم ملی وہ حیران ہو گیا, اور حیرانی کے بعد بھی کہ اتنے مفضل کہاں سے رئیس ہو گئے کہ ذرا سا جھگڑا کرتے دیکھا 20,000 درہم نکال کر حوالے کر دیے. کہا کہ اے مفضل تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ لٹا رہا ہوں؟ تو جواب دیا کہ میری دولت نہیں, میرے آقا اور مولا جھٹے مان کی دولت ہے, انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ مال و مال دولت کے لیے, مال دنیا کے لیے ہمارے مومن آپس میں لڑ رہے ہیں, تو تمہیں اختیار کہ ہمارے مال میں سے ان کو رقم دے کر ان کے جھگڑے کو ختم کرا دو. یہ امام کی تاکید تھی کہ امیر المومنین کی آخری وصیت جو سر پہ ضربت لگانے کے بعد ہوئی اس میں یہی تھا کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں اسی کو بے تقوی اللہ, تقوی کی وصیت جو ہماری گفتگو کا ابتدائی موضوع تھا, میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی, وہ اصلاح بین الناس, اور تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان جہاں جھگڑا اور اختلاف ہو آگے بڑھ کر اختلاف کو ختم کرا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے چچا داد بھائی پیغمبر اسلام سے سنا کہ دو مومنوں میں چھوٹا سا جھگڑا ختم کرانا ایک سال کی سنت نماز اور ایک سال کے سنت روزوں سے زیادہ بہتر ہے خدا کے نزدیک, اور 1,000 ایسی مصیبتوں سے انسان کو بچاتی ہے جو ناگہانی طور پر مومن کے اوپر نازل ہونے والی ہے. تو مومن کی علامت کیا ہے؟ مومنوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانا, یہ اس زمانے کے مومنین کی علامت ہے. اور 14 صدی کے مومنین کی علامت کہ جہاں جھگڑا نہ ہو وہاں جھگڑا اور پیدا کر دے, زیادہ سے زیادہ اختلاف کو بڑھانا. بہرحال ایمان کے مومن کی علامت جھگڑا ختم کرنا, اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری, جھگڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روس اور امریکہ کی جنگ کا ختم کرانے کے لیے پہنچ جائیں, جھگڑے کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے بھائی اور بہن میں آگے بڑھ کر اختلاف ختم کرائیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے فرض کیجیے کہ آپ کی بھابھی اور آپ کی والدہ میں جھگڑا ہو رہا ہے, آپ آگے بڑھ کر ابھی نہ صحیح بھوجن کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جھگڑے کو ختم کرائیں. ایک بھائی کا باپ سے جھگڑا ہو رہا ہے, آگے بڑھ کر جھگڑا ختم کرائیں. ایک سال کے سنت عبادت سے زیادہ بہتر 1,000 ناگہانی آفتوں سے انسان کو بچانے والے. تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر خدا گزرے, دیکھا کہ دو عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں. عورتوں کا کام ہی جھگڑا کرنا ہوتا ہے, جہاں دو عورتیں اکٹھا ہو جھگڑا نہ ہو یہ ناممکن ہے, لیکن پیغمبر پھر بھی رک گئے کہ نہیں, ان عورتوں کا جھگڑا میں ختم کراؤں گا. اور جھگڑا کس بات پر ہو رہا تھا، ذرا دیکھیں کہ احترام میں ریس اگر نہ ہو تو کس حد تک معاشرے کی نوبت پہنچ جاتی ہے. ہمارا معاشرہ اسی ڈگر پر چل رہا اور خدا ہمیں بچائے اس وقت سے کہ جو وقت اس روایت کے اندر بتایا گیا. پیغمبر وقت نے سنا کہ کس لیے جھگڑا ہو رہا، ایک مرتبہ کام کر رہے گئے، ایک مرتبہ تھرا کر رہے گئے. جب پیغمبر وقت نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے تو پتا یہ چلا کہ رزق کی اتنی کمی ہو چکی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ ان دو عورتوں نے بیٹھ کر طے کیا تھا، کل گزرے ہوئے کل طے کیا تھا کہ ایک دن ایک عورت کا بیٹا ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو پکا کر کھایا جائے، آج دوسری عورت کے بیٹے کو ذبح کیا جائے اور اس کو پکا کر کھایا جائے. جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ کل تو اس بیٹے کو ذبح کر لیا گیا اور اس کے گوشت کو پکا کر دونوں نے استعمال کر لیا، لیکن آج جب دوسری عورت کے بیٹے کے ذبح کرنے کی باری آئی تو ایک مرتبہ ماں کا دل تھا، وہ نہ مانی اور جھگڑا کرنے لگی کہ نہیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لفظ جگر کو ذبح نہیں کرتے نہیں دیکھ سکتی. پیغمبر خدا نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک مرتبہ تھرا گئے، ایک مرتبہ کانپنے لگے. خدا بندہ جب اس قوم کی اتنی حالت گر چکی ہے، یہ قوم اس وقت اس مقام تک پہنچ چکی ہے، تو اب تو اپنے عذاب کو ان کے اوپر سے اٹھا لے، انہیں اچھی طرح سے احساس ہو گیا ہوگا، اب تو دوبارہ اپنی برکت اور رحمت ان کے اوپر نازل کر. اور روایت یہ کہ خدا نے ان کی اس پریشانی کو دور کر دیا تھا. تو یہ سنت الہی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت سے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جو آدم کے زمانے میں تھی وہی خاتم کے زمانے میں بھی ہوگی. اگر اس زمانے میں رزق کی بے احترامی کرنے والے کو خدا اتنی شدید مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، تو آج کے دور میں اگر رزق کی بے احترامی کرنے والا تو یقیناً یہی مصیبت اور یہی آفت اس کے اوپر بھی نازل ہوگی. جو مشاہدہ ہمارا بڑھتا چلا جاتا کہ ایک زمانے میں جب رزق کا احترام تھا، اس زمانے میں جب کچھ بزرگ ایسے موجود تھے کہ جو پھوکا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ روٹیوں کی طرح بے حرمتی نہ کرو، تو ہمارا مشاہدہ یہ تھا. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو مذاق میں اڑا دیا جائے کہ دنیا کے حالات ہیں، لیکن دنیا کے حالات بدلتے کس طرح، کسی طرح سے کہ ایک زمانہ تھا کہ 200 میں 15 آدمیوں کا گھرانہ گزر کر دیا کرتا تھا. یہ کوئی 1000-2000 سال پہلے کی بات نہیں، 25 سال یا 20 سال پہلے کی بات، بلکہ 15 سال پہلے کی بات ہے. اور آج یہ ہے کہ 2000 روپے ہوں تو 5 آدمیوں کا گھرانہ گزر کرنے میں مشکل اور دقت محسوس کرتا ہے. یہی علامت ہے، یہی شواہد ہیں. بعض اوقات آپ سنتے ہوں گے کہ اس قوم پر 20 سال تک عذاب آیا، ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا. بالکل ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہم پر بھی عذاب آ رہا، لیکن ہم میں سے کسی کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہی کہ جب عذاب آتا ہے تو یہی دلیلیں دے کر کہ یہ تو زمانے کا رنگ ہے، تو زمانے کا ماحول ہے، تمام دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کا اثر ہم پر بھی پڑ رہا، وہی دلیلیں دے کر ہم بات کو ٹال دیتے ہیں. اور یہی عذاب الہی کی علامت. تو رزق کی بے احترامی، چاہے شادی بیاہ کی تقریب میں ہو، چاہے کسی بیمار کے صدقے کی تقریب میں ہو، چاہے کسی غم کی تقریب میں ہو، چاہے نام امام کے اوپر، یاد رکھیے کہ رزق کی بے احترامی حرام. اور رزق کی بے احترامی کرنے والا قرآن کی اسی آیت کی ذمہ میں آ جائے گا کہ اگر تم نے نعمت کا شکر کیا تو نعمت کو بہانا میرا کام ہے، اور اگر تم نے نعمت کی توہین کی کہ نعمت تمہیں ملی اور تم نے اسے نعمت ہی نہیں سمجھا، تم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ کتنی بڑی دولت خدا نے ہمیں عطا کر دی ہے، یہ معمولی سی روٹی، یہ ایک انڈا، یہ پانی کے چند قطرے، یہ کتنی بڑی دولت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کر دی ہے، تم نے کوئی توجہ نہ دی. تو یاد رکھو کہ آنے والا وقت آئے گا، عذاب بڑھتا چلا جائے گا، برکت اٹھتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد میرا عذاب انتہائی شدید عذاب ہوگا. یہ خدا کا وعدہ کفران نعمت کرنے والے تھے. تو مومنین اگر پورے ماحول کو نہیں بدل سکتے، اپنے گھروں کو تو بدل سکتے ہیں. اس لیے کہ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں کہ بعض اوقات اجتماعی عذاب آتا لیکن ایک گھرانہ اسے محفوظ رہ جاتا، اس لیے کہ وہاں پر دین کی پابندی تھی. ایک آدمی اگر ہو تو مشکل ہے عذاب سے بچنا، لیکن اگر ایک گھرانہ ہے، ایک محلہ ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ پورے شہر پر عذاب آئے اور وہ محلہ اس عذاب سے بچ جائے. تو تقویٰ، اس کے بغیر مومن کا کوئی عمل قبول نہیں. اور عمل کے اندر ہمارے یہ اعمال بھی شامل ہو جاتے ہیں جسے ہم مجلس تو ماتم کہتے ہیں، یہ بھی تو عمل ہے، یہ بھی تو قبول اور ناقبولیت کے مرحلے پر. تو یہ قبول ہوگا جب تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے لیے ضروری کہ اللہ کی ہر نشانی کی، اللہ کی ہر نعمت کی عظمت لی جائے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے اہم چیز رزق ہے. تو اگر اپنے آپ کو مومن بنانا، اگر اپنے آپ کو متقی بنانا، اگر اپنے آپ کو وعدہ الہی کے مطابق پورا کر کے دکھانا، تو اس صورت میں کم از کم احترام رزق میں کمی نہ آنے پاس، اور یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ دسترخوان پر نہ جائیں کہ جہاں پر احترام رزق موجود نہ ہو، وہاں پر نہ جائیں، چاہے نظر امام کے نام سے آپ کو بلایا جائے. اس لیے کہ احترام رزق یہ مقصد امام، اور نظر امام اس شخص نے نام رکھا ہے جو ایسے کام کر رہا ہے جس کو خود امام دیکھ رہے ہوں گے اور تکلیف پہنچ رہی ہوگی. لیکن بہرحال مجالس میں یہ سلسلہ پھر بھی کم ہوتا ہے، عام تقاریب میں یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے رزق کی بے احترامی کا. تو مومن اور متقی کے لیے ضروری کہ احترام رزق کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جائے. محمد اب ہماری گفتگو کا وجہ جس کا تعلق تعلق ہے یہ احترام رزق کی، ایک تو پوری اپنی آدھے گھنٹے کی یہ تقریر ہے، جو کچھ کمی آئے گی تاریخ کے موضوع میں وہ شروع کے اس فقہی مسئلے کی وجہ سے آئے گی. تاریخ کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی. اس مقام پر گفتگو ہو رہی تھی کہ خلفائے بنی امیہ کا زمانہ تھا اور خلفائے بنی امیہ جو امیر المومنین بھی کہلاتے تھے اپنے دور کے, حاکم وقت بھی کہلاتے تھے, اولی الامر بھی کہلاتے تھے, ذل الہی بھی کہلاتے تھے. ان کا دور کا ان کے کارنامے کیا تھے, اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں تاریخ میں پھر دیجیے کی طرف آنا پڑا. رسول کے دور میں اس لیے کہ سوالات بہت کثرت سے پوچھے جاتے ہیں اور اس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری گفتگو بغیر کسی قسم کے حوالے کی ہوگی, لیکن اس گفتگو کے صحیح لطف کو اگر آپ کو لینا ہے تو آپ اس کے لیے ایک ایسی کتاب خرید سکتے ہیں کہ جو ایک عالم اہل سنت نے لکھی اور اس کے اندر جو طریقے سے اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جائزہ پیش کیا تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے پہلے کہ ہماری کچھ تقاریر لوگوں نے تاریخ کے موضوع پر سنی تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں بھی صحیح بخاری جیسی کتاب میں ہو سکتی ہیں. جو اصح الکتب بعد کتب الباری کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی گئی ہے, لیکن دو اسلام ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ مومنین کو دیا عام طور پر بازار کے اندر مل جاتی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں بڑے دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے, جگہ جگہ انہوں نے اپنا تبصرہ بھی شامل کیا تو معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ اور تاریخ اسلامی کو کتنا مست کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا. ایک تحریک ابتدائے رسالت سے چلو تھی اور وہ تحریک یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ رسول کے مقصد کو چھپایا جائے اور زیادہ سے زیادہ رسول کو محدود کر دیا جائے, اور جب انشاءاللہ زمانہ تھوڑا سا پلٹے گا اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ابتدا سے تاریخ اسلام کو بیان کر سکیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بعض خاص صحابی ایمان اور اسلام کیوں لے کے آئے تو اس طرح پر آپ کو پتا چلے گا ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رسول کی وہ تحریک جو بڑھتی چلی جا رہی اس کو محدود کر کے صرف مدینے تک رکھا جائے اور مدینے سے آگے نہ بڑھانے دیا جائے. اور اسی لیے روایت یہ کہ مثلا خالد بن ولید کو جب پیغمبر نے یمن میں بھیجا تو جتنا یمن میں تبلیغ اسلام ہو چکی تھی یہ چند مہینے وہاں جا کر رہے اور ایک مرتبہ یمن والوں کو اتنا اسلام سے دور کر دیا کہ وہ دوبارہ اپنے زمانے جاہلیت کی طرف پلٹنے کو سوچنے لگے تھے. اور بعد میں جب مدینے میں صلح آئی اور یمن کے کچھ مخلص مومن پیغمبر کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو یمن میں بھیجا تھا اور چھ مہینے امیر المومنین یمن میں رہ کر آئے تھے اور تمام کے تمام یمن کتنا پکا محب اہل بیت بن گیا تھا کہ ڈیڑھ ہزار سال تک یعنی اب تک یمن کے اندر اس زمانے کے آثار موجود ہیں امیر المومنین کی تبلیغ کو. تو جب واقعات تفصیل سے آئیں گی تو پتا چلے گا کہ یہ لوگ تین چار پانچ آدمی تھے جو پیغمبر اسلام کے گرد اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ پیغمبر کی تحریک کو زیادہ سے زیادہ محدود کر کے مدینے میں رکھ دیا جائے اور مدینے سے باہر نہ نکلنے کا. پیغمبر اسلام کے دور میں یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی لیکن دور رسالت کے فوراً بعد انہوں نے مقصد پیغمبر کو ختم کرنا چاہا اور اس کے لیے تین انہوں نے طریقے اختیار کیے. جو قرآن تو نازل ہو چکا ہے, قرآن کو ختم کرنا تو ناممکن ہے, البتہ قرآن کی ترتیب کو بدل کر شروع کی آیت آخر میں, آخر کی آیت شروع میں, اور ہر آیت کو اپنے ماقبل سے جدا کر کے اس طرح قرآن میں رکھا گیا کہ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کا اہل بیت سے یا بتانے والے سے کوئی تعلق نہ ہو قرآن کی ترتیب کو دیکھ کر سمجھنا بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا, لیکن اصل حملہ ان کا حدیث کے اوپر ہو, اس لیے کہ قرآن کے الفاظ مبہم, قرآن کے الفاظ مجمل, اور خدا کی مصلحت یہ تھی کہ قرآن کے الفاظ کو بالکل واضح طور پر بیان نہ کیا جائے. اس لیے کہ اگر قرآن کے اندر لفظ علی یا فاطمہ آ جاتا تو وہ لوگ کہ جو علی اور فاطمہ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار تھے یقیناً قرآن کا فاطمہ بھی کرتے تھے. چنانچہ جو خدا کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کی حفاظت کریں گے اس کے لیے خدا نے انتہائی مصلحت کے ساتھ قرآن کو نازل کیا کہ قرآن کے اندر ہر وہ چیز آ گئی کہ جو ایک سمجھدار انسان غور کرے تو سمجھ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ یہی دشمنان قرآن, یہی دشمنان دین حق اس قرآن کو دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ اس سے ہمارے مقصد کو نقصان نہیں پہنچے گا. البتہ اپر ان کا اختلاف حدیث سے تھا تو حدیث کے اوپر حملہ کیا گیا اور حدیث پر تین طریقے سے حملہ کیا گیا. پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ احادیث کے ذخیرے کے ذخیرے جلوا دیے گئے. زمانے پیغمبر میں پیغمبر اپنے سامنے بٹھا کر اپنے اصحاب سے احادیث لکھواتے ہیں, احادیث کے ذخیرے موجود تھے, لیکن بعد پیغمبر تمام کے تمام اصحاب نے اپنے اپنے ذخیرے گرا دیے اور شبلی نعمانی کی الفاروق کے اندر روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 500 احادیث کا ذخیرہ تیار کیا تھا, لیکن ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر انہوں نے احادیث کا ذخیرہ منگوایا اور منگوا کر گرا دیا, اور جلانے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص سے میں نے ان احادیث کو سنا وہ شخص قابل اعتبار نہ ہو. ابھی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ پر غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ ذات پیغمبر تک بات پہنچ رہی ہے. مجھے ڈر ہے کہ جس شخص سے میں نے ان احادیث کو سنا, یہ شبلی کے الفاظ, مجھے ڈر ہے کہ جس شخص سے میں نے ان حاضر کو سنا ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ قابل اعتماد نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ قابل بھروسہ نہ ہو. اور حدیث سے حضرت ابو بکر نے حدیث کو کس سے سنا تھا؟ باقی پیغمبر سے سنا تھا. اور حضرت ابو بکر کے جملے آپ کو الفاروق میں چھپے ہوئے ملیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان احادیث کو میں نے جس سے سنا ہو وہ اتنا شیطان نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اس کے علاوہ جن جن نے اپنے احادیث کے ذخیرے دینے سے انکار کر دیا ان کی پٹائی لگائی گئی، ان کو کوڑوں سے پٹوایا گیا اور ان کو اذیت ناک تکلیفیں پہنچا کر احادیث کا ذخیرہ نکلوا کر اسے جلا دیا گیا. احادیث کا ذخیرہ جلانے سے کام نہ چلا، اس لیے کہ احادیث لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھے اور عربوں کا حافظہ اس زمانے کا مذہب کا حافظہ. چنانچہ دوسری سازش، دوسری اسکیم لکھی گئی کہ احادیث کو بیان کرنے پر پابندی لگا دی. اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں سیرت النبی کی چیز بھی دل میں جو موجود ہے. ادھر کسی نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تم آج کل تو بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہو، زمانے خلیفہ ثانی میں تمہاری کیا حالت؟ تو وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ زمانے خلیفہ ثانی میں احادیث بتا کر مجھے کوڑے کو گوڑی کھانے تھے. اس زمانے کے اندر تو احادیث کا بیان کرنا اور کوڑے کھانا یہ دونوں لازم و ملزوم. اور قاری ابن ابی صاحب جنہیں پیغمبر اسلام نے اقراء القرآن کا خطاب دیا، ہماری روایت نہیں ہے، دوسروں ہی کی روایت، وہی کہتے ہیں کہ جب وہ احادیث بیان کر رہے تھے تو اتنا ان کو مارا، اتنا ان کو مارا کہ ان کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ احادیث نبوی کو بیان کر رہے ہیں. اور جب یہ دیکھا کہ احادیث نبوی پر پابندی لگانے سے بھی کام نہیں چلا تو پھر تیسری سازش تیار کی تھی. اور اسی تیسری سازش کی وجہ سے آج کل ہمارے ذہن بھی مفہوم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اتفاق سے اس تیسری سازش کا انکشاف بھی شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی پہلی جلد میں کیا ہے، جہاں پر وہ اس موضوع کو دینے بحث لا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی صحیح سیرت کا بیان کرنا کتنا ضروری. وہاں پر انہوں نے یہ لکھا کہ بعد میں خلافت راشدہ ایک حدیث سازی کا کارخانہ کھل چکا تھا اور جس کو موقع ملتا آرا رسول اللہ کہہ کر اپنی طرف سے جو جملہ اس کا دل چاہتا وہ تھوک دیا کرتا تھا. یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس نے تو اپنا اپنا نام لے کر احادیث کے اندر شامل کرایا کہ پیغمبر ایک آنے والے خلیفہ کی پیشین گوئی کر گئے تھے جس کا نام ابو العباس صفا تھا، جس کا نام مہدی تھا. تو خلفائے بنو امیہ نے تو اپنے نام کی احادیث تیار کرائی. اور اس کے بعد تفصیل موجود ہے کتابوں کے اندر جو معاویہ کے زمانے کا وہ حکم جو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، اور سرخیت کو گزارنا ہے کہ معاویہ کے زمانے کا حکم یہ تھا کہ جو علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کرتا ہے اسے 10 کوڑے کی سزا دی جائے گی، جو علی کی منقبت میں کوئی حدیث بیان کرتا ہے اسے 1 اجر کے انعام میں ملے گی، جو خلیفہ ثانی کی خلیفہ ثالث حضرت عثمان کی جن سے معاویہ کا رشتہ تھا ان کی شان میں کوئی حدیث نقل کر کے لائے گا اسے حکومت وقت کی طرف سے 1 اجر کا انعام دیا جائے گا. اور 1 اجر کے انعام پر اکتفا نہیں کی گئی، یہ روایت ہے کہ پورے پورے شہر بخش دی گئے ایسے آدمی کو کہ جو 1 حدیث حضرت عثمان کی شان میں بنا کے لایا. یہاں تک روایت ہے، اب یہ دیکھیے یہاں تک روایت ہے کہ حضرت عثمان کی شان میں اتنی احادیث بنائی گئی کہ خود معاویہ پریشان ہو گیا کہ یہ احادیث تو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو اتنا یقین نہیں آ سکتا. تو حکم دیا گیا کہ ذرا اوپر کی طرف بڑھو، جو خلیفہ ثانی اور خلیفہ اول کی شان میں احادیث بنا کے لائے گا اسے بھی یہی انعام دیا جائے گا. چنانچہ لوگوں نے کثرت سے احادیث بنانا شروع کر دی، اور یہ احادیث بنانے والے اتنے زیادہ بے باک تھے کہ سیرت النبی کے پہلے جلد میں یہ واقعہ لکھا کہ امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ایک مرتبہ کسی کام سے کفے سے نکل کر کسی شہر میں گئے تھے، غالباً بکرے کا واقعہ. بکرے میں پہنچے تو جمعہ کا دن تھا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ بیٹھ کر خطیب کا خطبہ سننے لگے. خطیب کا خطبہ ختم ہوا تو خطبے کے دوران اس نے ایک روایت پڑھی کہ میں نے سنا ہے امام احمد ابن حنبل سے اور امام یحییٰ سے کہ جو شخص ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے خدا اس کے لیے پرندہ پیدا کرتا ہے کہ جس کی چونچ زمرد کی ہوتی ہے، جس کے پر سونے کے ہوتے ہیں، جس کا جسم چاندی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی شان میں تمام قیامت تک جو ہے قصیدہ پڑھتا رہتا ہے. خطبہ ختم ہوا، امام احمد ابن حنبل آگے بڑھے اور کہا کہ اے شخص تجھے یہ روایت کس نے سنی؟ تو جواب دیا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنی. تو جواب دیا میرا ہی نام امام احمد ابن حنبل، میں نے آج تک یہ روایت بیان نہیں کی. تو ایک مرتبہ وہ خطیب کہنے لگا کہ اے شخص جا کر بیٹھ جا، عرب میں 17 احمد ابن حنبل موجود ہیں، تو اکیلا تو ہے نہیں کہ آگے بڑھ کر مجھ سے جھگڑا کرنے لگا. تو اتنی بے باکی تھی، اتنی بے حیائی تھی کہ سامنے امام احمد ابن حنبل کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی روایت بیان نہیں کی. تو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ صرف 13 ہی نام نہیں ہے، 17 اس نام کی اور موجود ہے. جب اس قسم کے لوگ موجود تھے تو انہوں نے جو کچھ بھی غضب نہ ڈھایا ہو وہ کم ہے. اور اسی غضب کی وجہ سے ایک چوتھی سازش تیار کی گئی. چوتھی سازش اس لیے تیار کی گئی کہ عرب لوگ بہرحال اپنی تمام تر جہالت کے باوجود، کیونکہ ایک کلام عرب سے واقف کلام عرب کے انداز سے واقف ہے. اس لیے جب لوگوں نے جھوٹی احادیث بنا بنا کر پیغمبر کے نام سے منسوخ کرنا شروع کی تو بعض اوقات لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اس حدیث کی عربی تو بڑی غلط ہے, پیغمبر اسلام ایسی عربی کیسے استعمال کر سکتے تھے. تو ایک چوتھی سازش تیار کی گئی اور وہی سازش ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل ہمیں احادیث سننے کو مل رہی ہے. یہ چوتھی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف یا مومنوں کے خلاف, وہ یہ کہ روایت پیغمبر کو لیا گیا, پیغمبر کی روایت کو لیا گیا, اس کے اندر نام تبدیل کر دیا, اور یہی وہ سازش ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا پیغمبر کی روایت کہ میرے چار انتہائی قریبی ساتھی, میرے چار یار علی, سلمان, ابو ذر اور مقدار, اب بالکل بعین ہی الفاظ پیغمبر دیے گئے, صرف ناموں کے اندر تحریف کر دی گئی. تو وہی اسلوب پیغمبر, وہی الفاظ پیغمبر, وہی انداز پیغمبر, نام کو تبدیل کر دیا گیا. پیغمبر نے کہا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں, اور اگر ہوتا تو وہ قمر ہوتا. ایک منٹ ہماری بکری تاخیر سے شروع ہوئی تھی. اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے, یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. اب یہی حدیث دی گئی تاکہ الفاظ پیغمبر ہیں اور نام علی کی جگہ بدل کر کسی اور کا نام کر دیا گیا. پیغمبر نے کہا تھا کہ اے علی انت امیر المومنین, تو امیر المومنین. اب یا علی انت امیر المومنین, انت امیر المومنین کو رکھا گیا اور یا علی کے بدلے میں یا عمر کا لفظ بڑھا دیا گیا. پیغمبر نے حضرت علی کو دیکھا اور کہا تھا کہ انت سیف اللہ, تو اللہ کی تلوار. خالد ابن ولید کے بارے میں بالکل یہی روایت دی گئی, صرف یا علی کی جگہ یا خالد کا اضافہ کر دیا گیا, تبدیلی کر دی گئی. اور ایسی 25 یا 30 مثالیں آج بیان کرنے کا ارادہ تھا کہ مطلب پیغمبر کی روایت ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے علی ایمان لایا, مجھ میرے سامنے سب سے پہلے علی نے اظہار ایمان کیا تھا, اور 44 اس کے حوالے تو ہمارے پاس موجود, 12 اس میں ہٹا کر علی کی جگہ لفظ ابو بکر ڈال دیا گیا. تو یہ تیسری سازش سے بڑھ کر خطرناک سازش تھی, اس لیے کہ تیسری سازش میں پہچاننے کا موقع تھا الفاظ پیغمبر اگر الگ ہو, ایک عام آدمی کا جملہ ایک پیغمبر کا جملہ, لیکن یہ چوتھی سازش کی گئی کہ وہی الفاظ رکھے گئے, خالی اس کے اندر نام کی تبدیلی کر دی گئی. اور انشاءاللہ یہ ہماری آئندہ ہفتے کی گفتگو کی ابتدا میں یہ چیز تھوڑی سی آئے گی, اس لیے کہ موضوع کو نامکمل نہیں چھوڑنا. اور یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ وضاحت آخر میں ہو جائے کہ صرف یہ مومنین کرام کے لیے, کسی غیر کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں, اور اگر کچھ طرح باتیں اس میں آ جاتی ہیں تو ان سب کا حوالہ کتابوں میں موجود ہے اور اردو کتابوں کے اندر موجود ہے جو اردو میں چھپ چکی ہے. تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک چوتھی سازش آ جائے آپ کے سامنے تو اچرا ایک بچڑا کی حقیقت بھی کھل جائے گی, خلافت راشدہ کی حقیقت بھی کھل جائے گی, یزید کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی حقیقت بھی کھل جائے گی, جو شام کو پوری دنیا کو پتہ کرے گا. یہ تفصیل, یہ انتہائی اہم تفصیل اس لیے کہ جتنی روایتیں آج کل آپ پڑھتے ہیں خلفاء کے بارے میں کہ فرشتے سب سے زیادہ آسمان سے حیا کرتے تھے اور میرے جنت میں میرے پڑوسی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہوں گے, یہ تمام روایات امیر المومنین کے بارے میں صرف لوگوں نے کیا ہی ہے کہ وہی روایت رکھی ہے, نام کو ہٹا کر دوسرا نام رکھ دیا. اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ علماء اہل سنت کی تحقیق سے یہ بات بالکل ثابت ہے. ان شاء اللہ ہماری آئندہ ہفتے کی گفتگو کا موضوع ہوگا. آج ایک کتاب کے مسئلے نے تاریخ کے اس دلچسپ گفتگو کو نامکمل چھوڑ دیا, لیکن بہرحال وہ بھی واجبات کا مسئلہ ہے. تو اب انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جو 29 سفر کا جمعہ ہوگا, ہماری تقریر کی ترتیب کچھ اس طریقے سے رہے گی کہ عقائد کے اوپر گفتگو ہوگی, تھوڑا تاریخ پر گفتگو ہوگی, اور پھر یا اخلاقیات میں گفتگو آگے بڑھے گی یا فقہ میں کاروبار کے مسائل آگے بڑھے گی. بہرحال ایک آدھا گھنٹہ پہلا والا عقائد اور تاریخ کو دیا جائے گا اور باقی آدھے گھنٹے میں یا فقہ آ جائے گی یا اخلاقیات آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.